سورة الصافات مكي سورة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, اشارہ ہے فرشتوں کی طرف. پھر ان کی قسم جو دانت میں پھٹکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. اشارہ ہے یہاں کائنات میں مختلف امور انجام دینے والے فرشتوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف بچتا ہے. یہاں ان کی آرگنائزیشن کا ذکر ہے تو وہ صافات صفا, جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, یعنی اتنے ڈسپلن کے ساتھ صف بنا کے کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح دانت میں پٹکارنے والے, تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادلوں کو آگے لے جانے والے, دھکیلنے والے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت مجرموں کو جو دانت کھلاتے ہیں آ کر فرشتے, ان کی طرف اشارہ ہو, یا پھر یہ کہ جب عذاب لاتے ہیں قوموں پر. پھر اسی طرح ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا جو ذکر کرنے والے ہیں, یعنی کلام الہی نازل کرنے والے, یا پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سارے فرشتے کس بات پر گواہ ہیں کہ ان الہکم لواحد, بے شک تم سب کا الہ ایک ہے, ورنہ فرشتے بھی اتنے امن چین سے اپنا کام نہ کر سکتے اگر ان کے مالک ایک سے زائد ہوتے. پھر ان کی صفوں میں صف بندی نہ رہتی, پھر ان کے اندر وہ کانفیڈینس نہ رہتا کام کا, اور یہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طور پر انجام نہ دے سکتے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے, اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو, ان کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹکا میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم بے بس ہو, یعنی خدا کے مقابلے میں بس ایک ہی دھمکی ہوگی. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون, اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ عذاب جس کی خبر دی جا رہی ہے ان کو. اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ تو جام الجزا ہے. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين, ہائے ہماری کمبختی, یہ تو بدلے کا دن ہے, یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. پھر حکم ہوگا, گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے, ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے, ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے, یعنی جمع ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. پیروکار بھی اور پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی، سب کو سزا بھگتنا ہوگی. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، یعنی جانا بوجھا ایسا رزق جس کی خوبیاں بتائی جا چکی ہیں یا جس رزق کے ملنے کے بارے میں ان کو معلوم ہے. ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. صراط الطرف، سورۃ النور میں آپ نے دنیا میں مومن عورتوں کی صفت پڑھی، مومن عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، یعنی حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، جن چیزوں کا دیکھنا ان کے لیے منع ہے ان کی طرف توجہ نہ دیں. اور یہاں پر جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت بتائی گئی کہ عندهم قاصرات الطرف، کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی، یعنی اپنے شوہر کے سوا دوسرے مردوں کی طرف توجہ نہ کرے گی، یعنی ان کی نگاہوں میں حیا ہوگا، ان کے اندر شرم کی ایک کیفیت ہوگی. اور پھر ان کی آنکھوں کی خوبصورتی کا یہاں ذکر ہے، اینم، خوبصورت آنکھوں والیاں، این جمع ہے اینا کی، بڑی آنکھ والی عورت کو کہتے ہیں. کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اور سب اپنی سکن کے بارے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، تو سکن کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارا تو اندر ایک نرم سی جھلی آتی ہے، اس طرح نرم ملائم ان کی سکن ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سکن کی جو خوبصورتی ہے، یعنی سکن کی یہاں پر نرمی کی طرف اشارہ ہے، اس کی نزاکت کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ نے کبھی شتر مرغ کا انڈا دیکھا ہو تو ان کا رنگ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ان کی جھلی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اندر کی، یعنی یہاں کسی خاص پرندے کے انڈے کی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف انڈے ہی کا ذکر ہے. بہرحال جنت تو ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ مختلف چیزوں کی مثالیں تو صرف ہمیں سمجھانے کو دی جاتی ہیں. تو اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، جنت میں پہنچ کر یہ ساری نعمتیں پا کر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، یعنی وہ شخص جو یہ سب کچھ کہتا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو دور جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. اسے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے لوگ وہاں صرف کھانے پینے میں ہی مشغول نہیں ہوں گے بلکہ اعلیٰ درجے کی گفتگو بھی کریں گے. اور اعلیٰ درجے کی گفتگو کیا ہے؟ کہ انسان اپنے انجام کے بارے میں کنسرن ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، اپنی گفتگو میں بھی اس کے بارے میں باہم بات چیت کرے. جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی گفتگو اسی قسم کی ہوگی کہ دنیا میں حق اور ناحق کے درمیان کیسی کیسی کشمکش تھی. اور خصوصاً وہ لوگ جو مل جل کر ایک گھر میں رہتے ہیں یا ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، کسی ورک پلیس پر اکٹھے ہوتے ہیں، عموماً ان کے درمیان اس قسم کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں. ایک بلیور ہے, ایک نان بلیور ہے, ایک پریکٹسنگ ہے, ایک نان پریکٹسنگ ہے. تو دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسرے کو کیا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے راستے پر آ جائے. حالانکہ حق تو حق ہے, کیونکہ یہ بات تو بارہا ہو چکی کہ انسان اپنی کمپنی سے متاثر ہوتا ہے. جس قسم کے لوگوں میں وہ رہتا ہے اسی طرح کی اس کی سوچ بننے لگتی, جو کچھ وہ دیکھتا ہے اسی طرح وہ سوچنے لگتا ہے. اس لیے قیامت کے دن بھی وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں گے, اور خصوصی طور پر اس گفتگو کو کہ میرا ایک ساتھی تھا, انی کان علی قرین. قرین کہتے ہیں جو ساتھ رہے کسی کام پر, کسی جگہ پر, کسی رشتے میں. تو وہ مجھ سے ایسی باتیں کیا کرتا تھا, شکر اللہ کا کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. اور ابھی یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک سین سامنے آ جائے گا. جیسے بازو کا کہتا تھا نا, ہم آپ سے گفتگو کرتے کرتے آپ کو ساتھ اسکرین دکھانے لگتے ہیں. تو بالکل اسی طرح وہاں بھی ان کی گفتگو کے بیچ میں یکایک وہ سین آ جائے گا. دیکھو وہ جس کی تم بات کر رہے ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں, وہ فلاں جگہ پڑا ہے سزا میں. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے جو آخرت کا, جزا سزا کا انکار کرتے ہیں یا اس میں شک کرتے ہیں, بھلے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوں. کیونکہ جب تک ایمان درست نہ ہو اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی. ان ھذا لہو الفوز العظیم, یقیناً یہی عظیم شان کامیابی ہے. یعنی دنیا میں بھی جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنی کامیابی کی باتیں کرتے ہیں, اپنے بزنس میں, اپنے پروفیشن میں, اپنی جابز میں آگے بڑھنے کی, ترقی کی, تنخواہیں بڑھنے کی. لیکن وہ سب کامیابیاں تو وقتی تھیں, ایک وقتی کھیل تھی اور گزر گئیں. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم دوزخ سے بچا لیے گئے اور جنت میں پہنچا دیے گئے. لہذا فلیعمل العاملون, ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. کتنا واضح حکم ہے, فلیعمل العاملون, کام کرنے والوں کو کام کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے صرف باتیں کافی نہیں. اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم, بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے چھپڑا بنا دیا ہے. تو زقوم کا درخت عربوں میں معروف تھا, یہ تلامہ کے علاقے میں ہوتا ہے. اس کا مزہ بہت تلخ اور بو بہت ناگوار ہوتی ہے. توڑنے پر اس کے اندر سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے, اور اگر جسم کو لگ جائے تو جسم سوج جاتا ہے. جیسے سور کا درخت ہوتا ہے نا, یہ سور کا پودا ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا جو جہنمیوں کے لیے کھانے کا سامان ہوگا, تو اس پر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کے ایک سردار نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں درخت کیسے لگے گا, آگ تو درختوں کو کھا جاتی, یہ درخت کیسے اگ جائے گا؟ کسی اور نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں, حالانکہ زقوم بربر زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں. ابو جہل کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کھجور اور مکھن لے آؤ. وہ لائی تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا لو اس کو کھا لو, یہ ہے وہ زقوم جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہیں. تو اس درخت کا ذکر کرنا تھا, اتنا ماننے والوں کے لیے یہ بات بھی ایک فتنہ بن گئی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایسی مجلس, ایسا ماحول جس میں جہنم میں پائی جانے والی چیزوں کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہو, اتنا سنجیدہ ماحول ہو سکتا ہے, لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, وہ آخرت کی فکر سے کانپنے لگے اور کہا یہ کہ جس نے نہیں ماننا, جس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, وہ اٹھ کر ایک رس کو ہنسی مذاق میں ڈال دے. تو آپ خود سوچیں کہ ساری مجلس جو ہے اس کا حال کیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یعنی بھوک تو لگے گی وہاں بھی, اور بھوک کے لیے ایسا خراب کھانا ہوگا کہ جو اندر نہ جائے, اور جب وہ کھا لیں گے تو شدید پیاس لگے گی. जैसे आप देखें कि कोई भी कड़वी चीज आप खाते हैं, मसलन करेले वगैरह कभी आपने खाए हो तो उसके बाद कितनी प्यास लगती है, तो बिल्कुल इसी तरह जख्म खाने के बाद भी लोगों का प्यास के मारे बुरा हाल होगा, उस पर उबलता पानी उनको पीने को दिया जाएगा और फिर वो जब खा चुकेंगे तो दोबारा अपनी सजा की जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी सजा पर सजा मजीद शुरू हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले। यानी बहुत से लोगों की कमजोरी ये होती है कि वो अपना दीन वही बना लेते हैं जिनके माँ बाप का होता है, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते, खुद अपने लिए काम नहीं करते। हालांकि दुनिया के मामलों में हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा का ही बिजनेस ये तरीका और उन्हीं की रिवायात को अपना रखा हो। हम कपड़े पहनते हुए तो कभी नहीं कहते कि हमारे बाप दादा ये कपड़े पहनते थे इसलिए हमने वही पहने, उसमें तो हर रोज नए मॉडल की तलाश में होते हैं कि अब नया डिजाइन क्या आया है। इसी तरह खाना पकाते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि हमारे बाप दादा जो खाना खाते थे हम भी वही खाएंगे, हम कोई नई चीज बिल्कुल नहीं खाएंगे। घर बनाते हैं तो हम नहीं सोचते कि हमारे बाप दादा तो इन घरों में नहीं रहते थे, जिस तरह के घरों में वो रहते थे हम भी वहीं रहेंगे जाकर। लेकिन अफसोस ये कि दीन के मामले में हम महज बाप दादा की आंखें बंद करके पैरवी करना चाहते हैं कि वो सब ये करते रहे हमें भी यही करना है। नहीं, बाप दादा की तकलीफ हिदायत का जरिया नहीं है, हिदायत का जरिया, हिदायत का माखज ये किताब है, जो कुछ ये कहती है वो करो और भूल जाओ उसको जो पहले लोग कर गए। वो तो सब गुजर गए, अपना किया साथ ले दे, तुम्हारे लिए क्या है जो तुम कमाओगे। और अपनी कमाई के लिए इंसान खुद ज्यादा फिक्रमंद होता है कि क्या सही है और क्या नहीं। आमतौर पर तो दुनिया के मामलों में ये देखा गया कि बच्चे माँ बाप को क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, आप ये ठीक नहीं करते, आप वो ठीक नहीं करते, उनको हर उनकी बात में कोई ना कोई गलती नजर आती है। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो उन्हीं की जानलाना रसूमात के साथ चिपक के रह जाते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल मुतमईन होते हैं। हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बुरे अंजाम से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है, मुखलसीन। وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ, हमको इससे पहले नूह अलैहि सलाम ने पुकारा था तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे, हमने उसको और उसके घर वालों को कर्ब अजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह अलैहि सलाम पर तमाम दुनिया वालों में, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जगह दिया करते हैं, दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे गुरु को हमने गर्क कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था अलैहिस्सलाम, जब वो अपने रब के हुजूर कल्बे सलीम लेकर आया, यानी कल्बे सलीम के साथ सलामत दिल के साथ अल्लाह ताला तक पहुँचे, यानी दुनिया के फितनों से अपने आप को बचाया, नफ्स परस्ती से बचाया, शैतानी आलूदगी से बचाया, हिफाजत के साथ महफूज दिल लेकर पहुँचे और सबसे बढ़कर तो शिर्क से बचाया। इस साल अभी अभी ही मादा ताबुदून, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ गड़े हुए माबूद चाहते हो, आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा मेरी तबीयत खराब है, चुनाचे वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला आप लोग खाते क्यों नहीं हैं, यही बुतों को मुखातिब करके आप लोग बोलते भी नहीं हैं। इसके बाद वो उन पर फिर पड़ा और सीधे हाथ से खूब ज़र्बे लगाए। वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए क्योंकि उन्हें पता था कि पीछे वही थे। उसने कहा क्या तुम अपनी ही तलाशी हुई चीजों को पूछते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा इसके लिए एक अलाव तैयार करो, यानी बड़ी आग तैयार करो और उसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाही थी मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिया। फअरादू बिही कैदन फजअलनाहुम मिन अस्फलीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहों में से हो, नेकों में से हो। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, فبشرناه بغلام حلیم. تو جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، یعنی مجھ سے کو مشورہ کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے آپ کر لیجیے. اب اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ خوب کیسی تھی، یہ خوبی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بیٹے کے لیے دعا کی تو صرف بیٹا نہیں مانگا، رب ہب لی من الصالحین مانگا. تو جو لوگ اپنی اولاد کی نیک ہونے کی تمنا رکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کا سینہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ایک طرف باپ ہے قربانی دینے والا، کیونکہ با عمل باپ ہے نا، خود آگ میں کود پڑے تھے، خود اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور آگ میں کود پڑے، تو بیٹا بھی تو پھر ویسا ہی تھا نا. یہ ہے آبا و اجداد کی اچھی پیروی، تو وہ بھی جان دینے کے لیے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں مکمل طور پر راضی ہو کر قربانی کرنے لگے. اگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے جان دینا مشکل تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے پر جو بڑھاپے میں انہیں نصیب ہوا تھا اس کے گلے پہ چھری پہننا بھی مشکل تھا، لیکن دونوں ہی اللہ کی رضا کے آگے جھک گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماسے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک مینڈا بھجوا کر اس کو ذبح کرا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام علی ابراہیم. سلام ہے ابراہیم پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہوئے؟ اہل مکہ. اور پھر ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک ہو گئے اور کچھ شرک پر قائم رہے. اسی طرح اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جو بنی اسرائیل آئے، پھر ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی تھے اور کچھ ظلم کرنے والے. اب اس بات کا خلاصہ یہ اینڈ کیوں کیا جا رہا ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ باپ دادا کتنے بھی نیک ہو، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. ان کی اولاد میں سے کچھ اچھے تھے اور کچھ برے تھے، اور جو جیسا تھا ویسا ہی انجام اس کے سامنے آئے گا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اب دیکھیے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں. کون ہے جو یہ تمنا نہ رکھتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر خیر ہو؟ لیکن اس ذکر خیر کے لیے لوگ طرح طرح کے عجیب کام کرتے ہیں. کوئی عمارتیں بنواتا ہے، کوئی مونیومنٹس بنواتا ہے، کوئی اور عجوبے دنیا میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کہیں پر کسی پلیس پہ اپنا نام لکھواتا ہے، کوئی کسی کھمبے پہ نام لکھواتا ہے، کوئی کسی چوک کا نام، کوئی کسی سڑک کا نام رکھواتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد ان کا ذکر خیر دنیا میں باقی چھوڑ دیا. وہ ترکنا علیہ فی الآخرین. کیوں؟ ساتھ ہی فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارا ذکر خیر ہو تو پھر کوئی اچھے کام کر کے دکھاؤ، کوئی قربانی دو، اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کرو، کیونکہ اللہ کی ذات ہی باقی ہے، اگر وہ کسی کا نام باقی رکھے گا تو اسی کا جو محسن ہوگا، اور محسن صرف ظاہری عملوں میں ہی اچھا نہیں ہوتا، اس کی نیت میں بھی اور اس کے اندر بھی اخلاص ہوتا ہے، اس کا کام حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیاوی شہرت کے لیے کام نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیسا نام باقی رکھتا ہے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا، اور الیاس علیہ السلام کا ذکر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام غالباً حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کا زمانہ 9 صدی قبل مسیح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے دنیا میں آئے تھے۔ اس زمانے میں اسرائیل یعنی فلسطین کا یہودی بادشاہ احاب تھا، اور لبنان میں سلیقی قوم کی حکومت تھی جو مشرق تھی اور بال نام کے بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو جو ان کا بادشاہ تھا یعنی یہود کا، اس نے مشرق بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شہزادی کا اثر کچھ اس طرح ہوا یہود کے درمیان کہ ان سب نے بال کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں نا، الناس علی دین ملوکہم۔ تو اب چونکہ یہ شہزادی جو تھی یہ مشرق تھی، یہ بال کی پرستش کرتی تھی، جب یہ یہود قوم میں آئی تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی کی پیروی شروع کر دی، اور اس طرح ان کے اندر بھی شرک آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور کہا اللہ کو چھوڑ کر بال کی پرستش میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا، آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، یاد کرو جب کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس نے مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے ایک بڑی شکیم حالت میں ایک چٹیل زمین کو پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، کہتے ہیں کہ کدو کا پودا تھا جو اسکن ڈیزیز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زخمی حالت میں باہر پھینکے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 8 صدی قبل مسیح کا ہے، وہ عراق کے قدیم شہر نینوا میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور ایک مدت تک ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ جب انہوں نے اندازہ کیا کہ قوم کو بات سنجیدگی سے لے نہیں رہی تو بہت خفا ہوئے ان سے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کیا ہوا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی اور وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابھی اپنے قوم کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ جب واپس آ کر انہوں نے سمجھایا تو قوم مسلمان ہو گئی، اطاعت گزار ہو گئی، اور یہاں ان کی قوم کی تعداد بھی بتائی گئی ہے، الف اور یزیدون، کہ یہ لاکھ یا کچھ اس سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھے۔ یہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے دنیا میں باقی چھوڑا.